سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریا او بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، کبھی گریا او بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریا او بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، بھولے نہیں عاشق سچا وہ ہے جو اپنے مولا کو بھولے نہیں۔ دنیاوی عاشقوں کا یہ حال کہ جب عشق کا بھوت سر پہ سوار ہو جاتا ہے تو ہر وقت جو ہے وہی خیال دل میں رہتا ہے، معشوق کا خیال دل میں رہتا ہے، دن ہو رات ہو، کھانا ہو پینا ہو، ہر وقت اسی کا خیال ہوتا ہے. ایک ہمارے گلشن اقبال کی خانقاہ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو جب ان کا نکاح ہونے والا تھا پیغام گیا، ان کا رشتہ منظور ہو گیا، تو دیکھا گیا کہ وہ کہیں اپنی پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں، اچانک سے آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگتے تھے. تو معلوم ہوا کہ جو ہے جب انسان، وہ تو حلال تھا، رشتہ ان کا ہو گیا تھا، تو اچانک سے جو ہے وہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ جاتی تھی. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ان کو. تو جب دنیاوی حسینوں کا اور معشوقوں کا یہ حال ہے، تو اللہ تعالی کی ذات کیسی ذات ہے نا. مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق مولا کہ کم از عشق لیلا، عشق مولا کہ کم از لیلا بہت. عشق مولا کو تم کیا سمجھتے ہو جو اللہ تعالی تمام حسیناؤں کو، لیلاؤں کو نمک دیتا ہے، حسن کا نمک دیتا ہے، تو وہ کیا خود اس سے خالی ہوگا؟ ہے اس کے عشق کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ہزاروں جانیں بھی اس پر قربان ہو جائیں تو اس کا حق ادا نہ ہوگا. ہاں، تو کبھی ایک نسبت سے متعلق ایک شعر ہے، جب نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اور نسبت کیا چیز ہے یہ بھی سمجھ لو کہ نسبت ہے کیا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ تعالی سے تعلق ہو جائے طاعت کا، اور اللہ کو تعلق ہو جائے بندے سے اپنی رضا کا. نسبت جو ہے دو طرفہ تعلق کا نام ہے. ایک بھنگی جو ہے وہ ڈھول باجا بجا رہا تھا، بہت شور شرابہ کر رہا تھا، جشن منا رہا تھا. اسے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، بڑا خوش نظر آ رہا ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ کی لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہے. تو بادشاہ، تم اور بادشاہ؟ کہ ہاں. اچھا کیسے؟ کہا کہ آدھا کام ہو گیا اور آدھا رہ گیا. انہوں نے کہا کیا آدھا کام رہ گیا؟ کہ میں تو راضی ہوں، ابھی بادشاہ کی لڑکی کا راضی ہونا باقی ہے، آدھا کام باقی ہے. تو یہ نسبت نہیں ہے. ہاں، یہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں بعض اوقات لوگ، تو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ بندے کو تعلق ہو اللہ تعالی کے ساتھ، طاعت کا، عبادات کا، اور ذکر و اشغل کا. نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائی، نکلنے نہ پائی. جدھر جا، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے. تب ہے نسبت کے بندے کو اللہ تعالی سے نہ عبادت کا، طاعت کا تعلق ہو. یہ نہیں کہ نہ نماز ہے نہ روزہ. ہاں، اس پہ بھی یاد آ گیا حضرت کے شعر، نہ نماز ہے نہ روزہ. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شعر کو پڑھا کرتے تھے، اکبر الہ آبادی کا ہے شعر. نہ نماز ہے نہ روزہ، نہ زکات ہے نہ حج، پھر اس کی خوشی کیا ہو؟ کوئی جنٹ ہے کوئی جج. وہ فرمایا کہ جنٹ بھی ہے تو چنٹ بھی ہے، لاکھ جنرل مرچنٹ ہو. تو بندے کو تعلق ہو اللہ تعالی سے طاعت کا. تو یہ نہیں کہ نماز روزہ کچھ نہیں ہے، بس وہ نعرے لگ رہے ہیں، حال آ رہا ہے، جوش آ رہا ہے، تو بھائی واہ، بڑا تعلق ہے، بڑے پیر صاحب ہیں، داڑھی ہے نہیں اور حرام کاموں میں مبتلا ہے، نماز روزہ کچھ نہیں. نہیں، بندے کو تعلق ہو اللہ تعالی سے طاعت کا. اور سب سے بڑی طاعت گناہ سے بچنا ہے. ہاں، لاکھ تہجد گزار ہو، روزے دار ہو، اور بہت سے عبادات کرتا ہے، نوافل کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، لیکن گناہ سے نہیں بچتا. اس کو اللہ سے تعلق نہیں ہے، نسبت نہیں ہے اس کو. یہ بھول جاتا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے تب گناہ کرتا ہے. ورنہ تو اگر یاد رہے تو جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو، اتنا خوف ہو کہ گناہ نہ کرنے دے خوف. بس تو یہ تعلق نسبت کا ہونا چاہیے کہ بندے کو تعلق ہو اللہ سے طاعت کا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی تعلق ہو اپنی رضا کا. ایسا نہیں کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ لیلا کے رجسٹر میں ہمارا نام ہے، اور وہاں لیلا کے رجسٹر میں نام بھی نہیں ہے عاشقوں میں. یہ نہ ہو جائے. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، طاعت کا موقع ہو، طاعت مثبتہ ہو کہ طاعت منفیہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہو. یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زباں سے، کبھی دل میں یاد کرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، میری جان ناتواں کا، تیرے غم پہ صبر کرنا، میری جان ناتواں کا، تیرے غم پہ صبر کرنا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہا، میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ، میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ، میرا جرم عفو کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ، میرا جرم عفو کرنا، تیری شان جذب ہے یہ، تیری بندہ پروری ہے، جب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا۔ آخری شعر ہے، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ جینا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اپنے نفس کے تقاضوں پر مقدم کرے اور تمام طاعت کو بجا لائے، اور مرنا یہ ہے کہ جان دینے کا جذبہ ہو کہ جان دے دوں گا لیکن اللہ کو ناراض نہ کروں گا۔ بس یہ ہے جینا اور مرنا، اور یہ اللہ پر جینا اللہ پر مرنا اسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سریہ اسامہ اور مرض وفات، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چند آخری صفحات ہیں۔ سریہ اسامہ، مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد 26 صفر 11 ہجری بروز شنبا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ جہاد روم کے لیے تیار فرمایا، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جیسے اکابر شامل تھے، مگر اس سریے کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے، اور یہ آخری لشکر جس کی روانگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظام فرمایا تھا، ابھی روانہ نہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہو گیا۔ 28 صفر 11 ہجری 4 شنبا کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، اے اہل مقابر، تمہیں اپنا یہ حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا میں تاریک فتنے ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو حالات ہونے تھے، سب سے بڑا حادثہ یہی تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا۔ وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا، اور یہ بخار صحیح روایات کے موافق 13 روز تک متواتر رہا، اور اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستور کے مطابق ہر روز ازواج مطہرات کے حجروں میں منتقل ہوتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض طویل اور سخت ہو گیا تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ ایام مرض میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہیں، سب نے اجازت دے دی۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام فرماتے تھے، دلوں کا پاس رکھتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت، رفتہ رفتہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک تشریف نہ لے جا سکتے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔ پھر ایک روز اتفاقاً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ انصار کی ایک مجلس پر سے گزرے تو وہ سب رو رہے تھے۔ سبب پوچھا تو کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے آگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، لیکن نیچے ہی سیڑھی پر جلوہ افروز رہے اور اوپر نہ چڑھ سکے، اور بلیغ خطبہ دیا جس کے بعض کلمات یہ ہیں: اے لوگوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو، کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا جو میں رہتا؟ ہاں، میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو، ہاں تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ پس جو شخص کے یہ پسند کرے کہ بروز قیامت اس حوض سے سیراب ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو لا یعنی اور بے ضرورت باتوں سے روکے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اور اتحاد کی وصیت کرتا ہوں، اور ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مکان میں تشریف لے گئے، اور وفات سے 5 یا 3 روز پہلے ایک مرتبہ تشریف لائے، سر مبارک بندھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، صحیح یہ ہے کہ ظہر کی نماز تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا، اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ میرے محسن ہیں، خود صدیق اکبر کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد ایک خطبہ مختصر دیا، جس کے دوران فرمایا، ابو بکر سب سے زیادہ میرے محسن ہیں، اور اگر میں خدا کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ خلیل خدا کے سوا کوئی نہیں، اس لیے ابو بکر میرے بھائی اور دوست ہیں۔ اور فرمایا، مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں وہ سب سوائے ابو بکر کے دروازے کے بند کر دیے جائیں۔ محدث ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس حدیث میں صاف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد دوسری ربیع الاول 2 شنبہ کے روز لوگ صبح کی نماز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھ رہے تھے کہ یکایک آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ کھول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے، اور خوشی کی وجہ سے صحابہ کے قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرو، اور خود اندر تشریف لے گئے اور پردہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر باہر تشریف نہیں لائے۔ اسی روز ظہر کے بعد اس عالم سے انتقال فرما کر رفیق اعلیٰ کے ساتھ واصل ہوئے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 برس تھی. جب حدود خداوندی پر دست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس مرض کے دوران میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر اٹھا کر اس مرض کے دوران میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک سے چادر اٹھا کر فرماتے تھے کہ یہود و نصارہ پر اس لیے خدا کی لعنت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. غرض یہ تھی کہ مسلمان اس سے بچیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. آج کل قبر پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے. قبروں پہ مانگ لیتے ہیں, نہ نماز پڑھیں گے, نہ گناہوں کو چھوڑیں گے, نئی نئی باتیں نکالیں گے, اور قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں. اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ ہدایت دے ہم سب کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلمات میں جس چیز سے ڈرایا تھا وہ بھی آج مسلمانوں نے نہ چھوڑا اور اولیاء و صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا. نعوذ باللہ من ذلک. حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریب وفات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھتے اور فرماتے, یا اللہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں, اور یہ بھی یقینی ہے کہ آپ کا حج بحقی نے بروایت صدیقہ نقل کیا ہے کہ آخری لمحے حیات میں زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے, الصلاح وما ملکت ایمانکم, یعنی نماز کا اور ان لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھو جو تمہارے قبضے میں ہیں. بعض روایات میں ہے کہ آخری لمحات حیات میں زبان رسالت پر الصلاح الصلاح کے کلمات جاری رہے. وفات کی خبر صحابہ رضی اللہ عنہم میں شائع ہوئی تو گویا سب کی عقلیں اڑ گئیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرط غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرنے لگے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت تشریف لائے تو ایک مختصر سا خطبہ دیا تھا, دیکھو صدیق کی شان, جس میں لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لے کہ وہ حی و قیوم آج بھی زندہ ہے. ہم نے یہ کیفیات ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ دیکھی. دنیا جانتی ہے کہ ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ سے کس درجہ تعلق تھا کہ اپنے شیخ کے بغیر کیا بلکہ ذرا سا فراق بھی برداشت نہ تھا, ایک سانس بھی فراق برداشت نہ تھا, اور جینے کا تصور بھی نہیں تھا. حضرت نے اپنی سوانح میں لکھا بھی ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو سوانح لکھی تھی, مختصر سوانح حیات, اس میں اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا تھا. اور ہم تو جانتے ہی ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کھانے پینے کے دوران بعض سالکین حضرات مزاح وغیرہ کر لیتے تھے ہلکا پھلکا, اور حضرت کوئی تو تعلیم بھی یہی تھی کہ ہنستے ہنساتے رہتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی شدید علالت میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بظاہر سب لوگ ہنس رہے ہوتے تھے لیکن حضرت کہیں اور ہی ہوتے تھے. ہمیں ایسا لگتا تھا کہ سب ہنس رہے ہیں اور حضرت ہمارے مزاح میں شامل ہیں, لیکن اگر غور کرو تو دیکھو کہ حضرت کہیں اور ہی ہوا کرتے تھے. اور پھر ان جذبات کا کیفیات کا کچھ اظہار حضرت نے اس میں بھی کیا ہے. شعر بھی فرمایا تھا کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, سو اس عہد کو ہم نا وفا کر سکے. تو یعنی حضرت کے بغیر جینے کا کوئی تصور نہیں تھا. تو ہر خاص و عام کوئی خیال تھا کہ حضرت پر تو غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے کہ حضرت کو اپنا کچھ ہوش بھی نہ رہے گا. لیکن جس وقت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت ہوئی, اس وقت جس قدر جس درجہ صبر اور تسلیم اور رضا کا حال ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر طاری تھا کہ ہم لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے تھے اور حضرت جو ہے سب کو صبر کی تلقین کر رہے تھے, سب کو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنبھال رہے تھے. یہ صدیقیت کی شان حضرت سے حضرت کی حیات میں بھی عرض کرتا تھا حضرت سے کہ حضرت آپ کو چاروں خلفائے راشدین کی نسبت حاصل ہے, کہ نسبت صدیق بھی کہ تقریباً نصف صدی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی در پہ آپ پڑے رہے ساری عمر, اور لمحے بھر کو بھی جدا ہونا ایسا تھا کہ آپ پہ قیامت برپا ہو جاتی تھی. بعض دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے علیل ہوئے اور یہ پی آر ایف ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے. کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی, یہ غالباً 2007 کی یا 6 کی بات تھی. تو دو تین روز تو دل کا عارضہ تھا, گردے کا بھی تھا, اور بھی بہت سے عوارض تھے حضرت کو, کیونکہ حضرت آرام تو کرتے ہی نہ تھے اور ہر وقت جو ہے وہ حضرت کام کرتے رہتے تھے, یہ مواعظ کا اور خطوط کے جوابات کا, اور ٹیلی فون آتے رہتے تھے اصلاح کے لیے. تو اپنے آرام کا تو خیال کرتے ہی نہ تھے. جسم و جان سے بالکل ہی جو ہے آپ وہ رہتے تھے, کیا کہیں گے, بے پرواہ رہتے تھے. تو جب یہاں ایڈمٹ ہوئے تو دو دن تو تین دن رہے, پھر اس کے بعد زبردستی ڈاکٹروں نے روکا ان کو, تو مشکل تو 6-7 دن یہاں رہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر سختی سے منع کر کے گئے تھے کہ جو ہے آپ چلیں گے پھریں گے نہیں, اور یہ دوائیں وہ ڈرپیں لگی رہتی تھیں. تو اس وقت یہ ہوتے تھے شعیب اور شاہ ضیاء اللہ, ایک حضرت کے خادم تھے بہت ہی خاص شاہ ضیاء اللہ, اور یہ شعیب جو ہمارے یہاں تھے, یہ دونوں خدمت کر رہے تھے. پھر کسی مجبوری سے شعیب چلے گئے اپنے گھر, تو یہ اکیلے شاہ ضیاء اللہ حضرت کے ساتھ ہوتے تھے. تو پھر ایک دن جو ہے وہ اتنے دن ہو گئے اور حضرت کا حکم تھا کہ ڈاکٹروں کی بات ماننا اور علاج پورا کر کے آنا. حالانکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت سے شدید تعلق تھا, بہت ہی قلبی تعلق ایسا تھا کہ دونوں ہی کیا کہیں کہ دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی. تو پھر ایک دن جو ہے حضرت راتوں رات سامان اٹھایا اور انہوں نے شاہ ضیاء اللہ نے ٹیکسی راتوں رات لی اور چپ چاپ. اب حضرت کا روب ایسا تھا کہ اسپتال کا اسٹاف سب خاموش اور جیسے دم دبائے کھڑے ہوئے تھے, اور حضرت ٹیکسی میں بیٹھے حضرت والا کے پاس پہنچ گئے. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ حضرت سے حیات مبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ کو دیکھ ہی لیا, اس میں کہنے کی کیا بات ہے کہ وہ سب کا مشاہدہ تھا اس میں, تو کہ آپ پر جان چھڑکتے تھے اپنے شیخ پر, اور ہر طرح سے جو ہے جان سے مال سے عزت آبرو سے آپ پر فدا تھے. تو نسبت صدیقیت بھی تھی اور نسبت فاروقی بھی تھی کہ کسی قسم کی شریعت کے خلاف ذرہ برابر کوئی بات ادھر ادھر ہو جائے تو بڑے سے بڑے آدمی کو حضرت جو ہے وہ بس چپ کرا دیتے تھے, بھگا دیتے تھے جو بھی کہہ لو اس کو. تو شریعت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے, جو حضرت عمر کی خاصہ تھا. اور اسی طرح نسبت عثمانی بھی تھی کہ اپنا پورا پورا مال حضرت کو فدا کر دیتے تھے. آخری ایام میں بھی حضرت کے پاس بہت معقول ہدیہ تھا بہت بڑا, وہ ابھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر دیا تھا. حالانکہ اتنا بڑا ہدیہ تھا وہ حضرت والا کو پیش کر دیا تھا. اور نسبت عالی بھی تھی حضرت کو اسی طرح سے, چاروں خلفائے راشدین کی نسبت آپ کو حاصل تھی. تو بہرحال دیکھو یہ صدیقیت کی یہ شان ہوتی ہے. حضرت نے اس مضمون کو بہت بار بیان فرمایا ہے. سمجھنے والے اشارے کو سمجھ لیتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا, لیکن آج بھی اگر کسی شیخ کامل سے صدیقیت کا تعلق ہو جائے تو اس دور کا وہ صدیق بن سکتا ہے. یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو کچھ ہوش آیا. پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا قائم کرنا سب سے پہلا اور مقدم کام تھا, کیونکہ دوسرے دینی اور دنیاوی معاملات کے خلل اور بیرونی و اندرونی دشمنوں کے حملے کے علاوہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین سے پہلے ہی خلیفہ کا قائم کرنا ضروری سمجھا گیا, اور اس قضیے کے طے ہونے میں کچھ دیر ہوئی, اور اسی پیر کے دن سے بدھ کی رات تک توقف ہوا. بدھ کی رات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل و کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھائی گئی. قبر شریف حدیث شریف کے موافق صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں اسی جگہ کھودی گئی جہاں وفات ہوئی تھی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے قبر کھودی اور حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم نے قبر میں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ایک بالشت اونچی رکھی گئی. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصراً بیان کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا کچھ حصہ مختصراً پیش کر دیا جائے. شاید خداوند کریم ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاع اور بہادر اور سب سے زیادہ سخی تھے. سبحان اللہ. جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو فوراً عطا فرما دیتے تھے. سب سے زیادہ حلیم اور بردبار تھے, یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کفار کی ایک قوم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کے متعلق بدعا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں, عذاب بن کر نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا گیا, مگر اس وقت بھی ان کے لیے دعائے مغفرت ہی فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا دار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی چہرے پر نہ ٹھہرتی تھی. اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہ لیتے تھے اور نہ غصہ ہوتے تھے. ہاں جب حدود خداوندی پر دست اندازی کی جاتی تو غصہ آتا تھا, اور جب غصہ آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو ہمیشہ ان میں سے آسان کام کو اختیار فرماتے تاکہ امت کے لیے سہولت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا, البتہ اگر مرغوب ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر نہ کھاتے اور نہ میز پر بیٹھ کر کھاتے تھے, نہ سینی پر, اور نہ کبھی آپ کے لیے پتلی چپاتی پکائی گئی. خربوزے کو کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے, شہد اور تمام شیریں کو طبعاً پسند فرماتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر دو دو مہینے صاف اس طرح گزر جاتے تھے کہ چولہے میں آگ جلانے کی بھی نوبت نہ آتی تھی, بلکہ صرف چھواروں اور پانی پر گزارا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود سی لیتے اور کپڑے میں پیوند خود لگاتے تھے. اپنے اہل بیت کے کاروبار میں رہتے تھے, مریضوں کی عیادت کرتے. جب کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا, خواہ امیر ہوتا یا مفلس, اس کے یہاں تشریف لے جاتے. کسی مفلس کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہ جانتے اور کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے اس کے ملک ہونے کی وجہ سے مرعوب نہ ہوتے تھے، اپنے پیچھے اپنے غلام وغیرہ کو سوار کر لیتے تھے، موٹے کپڑے پہنتے تھے اور گٹھے ہوئے جوتے پہن لیتے تھے۔ سفید کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور بیکار باتوں سے اجتناب فرماتے، نماز کو طویل اور خطبہ مختصر پڑھتے، غلاموں اور مفلسوں کے ساتھ چلنے پھرنے سے پرہیز نہ فرماتے تھے، کبھی کبھی ہنسی اور خوش طبعی کی باتیں فرماتے لیکن اس وقت بھی خلاف واقعہ بات نہ بولتے، تمام انسانوں سے زیادہ خندہ پیشانی اور خوش خلق تھے، عذر خواہ کا عذر قبول فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید تھا۔ سبحان اللہ، یعنی جس چیز کو قرآن پسند کرتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے، اور جس کو قرآن پسند نہ کرتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو نہیں سونگی۔ دنیاوی بادشاہ جب کسی کو اپنی طرف سے کسی صوبے کا عامل یا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نشانیاں دی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر لوگوں کو اس کی گورنری کا یقین آ جائے، مثلاً کچھ حشم و خدم اور فوج اور اختیارات جن کو عام رعایا نافذ نہیں کر سکتی، اسی طرح خدا سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ صدق و دیانت اور حسن خلق اور جملہ کمالات بشریہ کی نشانیوں کے ساتھ ایک قوت قاہرہ بھی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے معاندین کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اسی قوت قاہرہ اور فوق العادت اختیارات کا نام معجزات اور خرق عادت ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد اور کیفیت کے لحاظ سے بھی تمام انبیاء سابقین سے افضل ہیں اور زائد ہیں۔ پہلے انبیاء علیہم السلام کے معجزات ان کی مقدس ہستیوں تک محدود تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن آج بھی ہر مسلم کے ہاتھ میں ہے، جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری قوتیں اور جن و انس عاجز ہیں۔ اس کے علاوہ چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، انگلیوں سے پانی جاری ہونا، کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، لکڑی کے ستون کا رونا، درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، درختوں کا بلانا اور ان کا آ جانا، ہزاروں پیشین گوئیوں کا آفتاب کی طرح صادق ہونا وغیرہ وغیرہ، ہزاروں معجزات ہیں جو نہ صرف آیات اور صحیح احادیث میں وارد ہیں بلکہ کفار کی شہادت سے ثابت ہیں، جن کو علماء مقتدمین اور متاخرین نے مستقل تصنیفوں میں ثابت کیا ہے۔ علامہ السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ اور متاخرین میں رسالہ الکلام المبین اردو اسی مضمون میں لکھے گئے ہیں، مگر اس مختصر رسالے میں ان کی تفصیل کی گنجائش نہیں، اس لیے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ الحمدللہ اس کا اختتام ہوا، آگے جو ہے اس میں جوامع الکلم کے نام سے 40 احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت نے ان کو بھی ہم نے پہلے تقسیم بھی کیا تھا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے 40 احادیث کے متعلق روایت بھی ہے کہ ان کو جو یاد کر لے گا دوسروں تک پہنچا دے گا، اس کے لیے بڑی فضیلتیں بیان کی گئیں حدیث پاک میں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنا دے گا اور حفظ کرے گا، خدا تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی تھوڑی سی تشریح انہوں نے لکھی ہے یہاں کہ حفظ حدیث کے دو طریق ہیں، یعنی اس کی یہ فضیلت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، زبانی یاد کر کے لوگوں کو پہنچا دے یا لکھ کر شائع کر دے۔ اس لیے وعدہ حدیث میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو چہل حدیث تباہ کرا کر شائع کرتے ہیں۔ اس صورت میں چہل حدیث کا ہر نسخہ اس عظیم الشان ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اس قدر سہل الوصول اور عظیم الشان ثواب سے بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی قسمت۔ یہ آگے حوالہ بھی دیا ہوا ہے، اول تو حضرت مفتی صاحب نے لکھ دیا، وہی کافی تھا، لیکن حوالہ دیا ہے بڑی کتابوں کا کہ اس میں جو چھاپ کر تقسیم کر دے گا یا چھپوا دے گا یا چھپوانے میں تعاون کرے گا، وہ سب کو انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب مل جائے گا۔ چند احادیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں برکت کے لیے۔ یہ تمام احادیث نہایت صحیح اور قوی بخاری و مسلم کی حدیثیں ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی سارے عمل نیت سے ہیں، یعنی اچھی نیت سے اچھے اور بری نیت سے برے ہو جاتے ہیں، لیکن برا کام اچھی نیت سے کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ برے کام کو کہا کہ اچھی نیت سے کرتے ہیں، چوری کرنا جرم ہے، کوئی قیام اچھی نیت سے کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا تھا کہ کسی زمانے میں ایک صاحب کے یہاں ملازم تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ گڑ غائب ہو رہا ہے، پتہ چلایا تو ان کا ملازم کو گڑ کھانے کی عادت تھی، بہت زیادہ گڑ کھا لیتا تھا سامان میں سے اٹھا کے۔ اسے پوچھا کہ تم یہ گڑ چوری کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بری نیت سے نہیں کرتا، اچھی نیت سے کرتا ہوں۔ حق المسلم علی المسلم خمس: رد السلام و عیادۃ المریض و اتباع الجنائز و اجابۃ الدعوۃ و تشمیت العاطس۔ یعنی مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ اور حدیث پاک ہے: لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ لا یدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ لا یدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ چغل خور اسے کہتے ہیں کہ جو ایک طرف کی بات دوسری طرف کو جا کے لگائے اور بڑا چڑھا کر بتائے اور آپس میں جھگڑا کروا دے، یعنی اس کی ایک طرف جائے تو اس کی برائی کرے کہ وہ تمہیں ایسے کہہ رہا تھا، دوسری طرف جائے وہ تمہیں ایسے کہہ رہا تھا۔ اس طرح کی بات کرنے والا جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ دوزخ میں جل کے پاک نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، سب سے بڑی دولت اخلاق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل ادا فرماتے تھے تو جو شروع میں ثنا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد بہت طویل طویل دعائیں جس میں اخلاق حسنہ کی بھی دعا ہوتی تھی اور اخلاق سیئہ سے اجتناب کی بھی دعا ہوتی تھی، اس قدر اہتمام سے دعائیں فرماتے تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ اخلاق حسنہ کی کس قدر بڑی قیمت ہے۔ اور سب نے سن رکھا ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک عورت ہے ہمارے محلے میں جو رات دن نفلیں پڑھتی ہے اور بہت عبادت کرتی ہے، لیکن زبان کی بہت کڑوی ہے، اخلاق کی بہت بری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہی فی النار، جو دوزخ میں جائے گی۔ اور ایک عورت کے بارے میں خبر دی کہ وہ بہت کم عبادت کرتی ہے، صرف فرائض واجبات وغیرہ ادا کرتی ہے، لیکن زبان کی شیریں ہے اور اخلاق کی بہت ہی اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا: ہی فی الجنہ، جو جنت میں جائے گی۔ اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ افسوس ہے کہ آج ہم مسلمان صرف نماز روزے کو اپنائے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم بلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے کے پورے آداب اور پورے کے پورے اخلاق حسنہ سے نواز دے، اور تمام برے اخلاق سے اللہ تعالی ہم سب کو پاک فرمائے۔ تکبر ہے، عجب ہے، غصہ ہے، اور بدنگاہی ہے، بدگمانی ہے۔ بدگمانی کے بھی بڑے گناہ، دل گندا رکھتے ہیں ہم لوگ، اپنے دل کو صاف نہیں رکھتے۔ بدگمانی ہے، بدنگاہی ہے، یہ سب برے برے اخلاق ہیں، اور غفلت ہے اللہ سے، اور دنیا کی محبت ہے، یہ سب برے اخلاق میں آتے ہیں، جھوٹ ہے، چغلی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اب تک جو غفلت کی ہے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اور اب ہمیں ہر لمحہ ہر سانس ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے کہ ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت نصیب فرما دے، آخرت میں بھی عافیت نصیب فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما دے، اس مہلک بیماری سے بھی اللہ خصوصاً تمام مسلمان ممالک کو، تمام مسلمانوں کو اللہ حفاظت میں رکھے۔ اے اللہ اپنی حفاظت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں ان کو جلد از جلد صحت یاب فرما دے۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے اپنے کرم سے ان کی مغفرت بے حساب فرما دے اور درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ سارے عالم کو اس پریشانی سے نجات دے دے۔ اے اللہ سارے عالم کو اس پریشانی سے نجات دے دے۔ اے اللہ خوف سے نجات دے دے، اطمینان، امن، سکون، عافیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ معاش بھی نصیب فرما دے، جو لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے روزگار کی بحالی فرما دے، برکت والا رزق عطا فرما دے۔ جو جس مسلمان بھائی کی جو بھی پریشانی ہو اے اللہ اپنے کرم سے اس پریشانی کو دور فرما دے، مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ غم کو خوشی سے تبدیل فرما دے، اے اللہ دکھ کو سکھ سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جائز مقاصد حسنہ میں ہم کو بامراد فرما دے۔ اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات قرب بے انتہا عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے موجودہ مرشد قطب زماں عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، عمر مبارک میں برکت عطا فرما، اور جو جامعہ ہے اللہ اس کو خوب خوب ترقی نصیب فرما، خوب وسائل نصیب فرما، ضرورت سے زائد وسائل نصیب فرما دے۔ اے اللہ حضرت کا مشن ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسرار و رموز کے نشر سارے عالم میں عام فرما دے۔ اے اللہ سارے عالم میں عام فرما دے۔ اے اللہ حضرت والا دامت برکاتہ ان کی معین منشا کے مطابق تمام کام لے لے۔ اے اللہ ہم کو بھی اس میں اپنے کرم سے استعمال فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔